بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. او میرے والد, شیطان کی عبادت نہ کرو, بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے ابا, بے شک میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے عذاب تمہیں پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا, پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ. قال اراغب, باپ نے کہا, اے ابراہیم, کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھ کو پتھروں سے ماروں گا. اور ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جا. قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, تم پر سلامتی ہو. میں تمہارے لیے میرے رب سے دعا کرتا رہوں گا. انہو کان بی حفیا, کیونکہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. یہ سورۃ مریم کی ماشاءاللہ آپ آیت سن رہے ہیں. آیت نمبر آج میں نے پڑھی ہے 44, 45, 46, 47 تک میں نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو. یہ بہت مضبوط ہے, انسان سے بھی زیادہ مضبوط ہے, لیکن ان کو اختیار نہیں ہے. اتنا ہی اختیار ہے جتنا ان کو حکم ہے. نکلنا ہے نکلو, سورج کو دین میں, چاند کو رات میں, ستاروں کو وغیرہ, ان کو جتنا اختیار ہے وہی, نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے. اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. لیکن انسان کو اختیار سب سے زیادہ ہے. وہ جہاں چاہے بیٹھ جائے, جب چاہے کھا لے, جب چاہے سو جائے, جب چاہے اٹھے, جب چاہے چلے, جو کرنا ہے کرے. ایسا نہیں کہ جب اللہ کہے تبھی چلے, اس کو اختیار دیا ہے. پھر بھی یہ انسان جو ہے اتنا مجبور ہو گیا کہ جو چیز کو اتنا اختیار نہیں ہے, یعنی سورج کو, چاند کو, یہ اختیار والی مخلوق انسان, اس کی پوجا کرتے ہیں. سورج کی پوجا کی, جو اگلی آیت میں آپ نے پڑھ لیا گزشتہ ہفتے, ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیء, نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات کہی, یا ابتی لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت. اب شیطان کی عبادت صرف رکوع سجدہ نہیں ہے کہ شیطان کے سامنے سجدہ کرو یا رکوع کرو, نہیں. شیطان کا کہنا ماننا یہ شیطان کی عبادت ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا یہ شیطان کی عبادت ہے. خالی نماز نہیں, خالی قربانی نہیں شیطان کے نام پر. اللہ نے جتنا کام کرنے کا حکم دیا, اس کام کے خلاف کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرنا اور شیطان کی بات کو ماننا, یہ شیطان کی وشپ ہے. یس, اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے, لا تتبعوا خطوات الشیطان, do not follow the footsteps of شیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جتنا شیطان کہے ایسا نہ کرو, چاہے اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو, گھریلو معاملات کے ساتھ ہو, ڈیلنگ کے ساتھ ہو, اولاد کے ساتھ ہو, مسجد کے ساتھ ہو, چیریٹی کے ساتھ ہو, ہر چیز میں, ہمیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ شیطان کا فرما بردار ہے. یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں لا تعبد الشیطان میں. اسی لیے بقول یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ, شیطان ورشپ اللہ فور 700,000 ایئرس, 700,000 عبادت کی اس نے. کون سی جگہ اس نے عبادت نہیں کی, ہم تو 70 ایئرس بھی نہیں کر سکتے. وہ 700,000 ایئرس اس نے عبادت کی ہے. یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہے, مفسر, انہوں نے لکھا 700,000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. صرف ایک بات اللہ نے اس سے کہی, کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کر. اب اللہ کتنا رحیم کریم ہے, جس کو یہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن, کا کان اللہ نے کہا, للہ نے کہا, اللہ کا نافرمان ہے, رزاق کا نافرمان, غفور کا نافرمان, رحمان کہا, رحمان سب سے بڑی رحم کرنے والا. جب اتنے رحمان کی بات کو اس نے ٹھکرا دیا اور اس نے یوں کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلقتہو من نار, خلقتنی من نار و خلقتہو من طین, یو ہیو کریٹڈ ہم وتھ کلے, مٹی سے, اور مجھے آگ سے, اور آگ اوپر جاتی ہے اور نیچے جاتی ہے, اور مد جو ہوتا ہے اس کو پیر کے اوپر رونڈا جاتا ہے مٹی کو, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اس نے کہا, اللہ نے کہا, فخرج, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, فإنک رجیم, تو مردود ہے, بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے. تو اس نے کیا کہا؟ دیکھو, اس کو پتا ہے کہ اللہ جب غصے ہو پھر بھی دعا سنتا ہے. میں اگر کسی پر غصے ہو جاؤں تو میں اس کی بات نہیں سنوں گا, اس کو نکال دوں گا. But when Allah gets angry, still شیطان knows that he will listen my دعا. And اس نے کہا, مجھے قیامت تک مہلت دے, فبما, قرآن کریم کی آیت ہے نا, اس میں کہا فبما اغویتنی, اس کی وجہ سے میں مردود ہوا, اب کیا کروں گا؟ ان کی, آدم کی اولاد کو, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, I'm going to sit on the straight path of yours, I'm going to stop them, mislead them from the straight path. اسی لیے اللہ نے کہا تم ان کی عبادت نہ کرو. اس نے تو کہا ہی ہے مِن بَيْنِ أَيْدِيهِ وَمِن خَلْفِهِ وَعَنْ أَيْمَانِ وَعَنْ شَمَعِ, شیطان نے کہا ہی ہے I'm going to come for you سروس, آگے سے, دانی طرف سے, پیچھے سے, اور بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کو مسلیت کر دوں گا, ختم کروں گا. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا افتتخذونہ, اے مسلمان, اے مومن, افتتخذونہ وذریته اولیاء وہم لکم عدو, تو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے, اس کے چیلے چاپٹے کو اپنا دوست بناتا ہے, جو میرے دشمن ہیں تیرے بھی دشمن ہیں, لکم عدو, از یور اینمی ٹو, مائی اینمی ٹو, اس کو دوست بناتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہم کو شیطان سے ڈرایا ہے. اس لیے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کی فرما برداری یا شیطان کی عبادت؟ اللہ کی فرما برداری یا اللہ کی عبادت؟ خالی نماز نہیں, ہر چیز میں اللہ کی عبادت ہو. میں کوئی پوچھے میں کیا کر رہا ہے, قرآن تلاوت, یہ اللہ کی عبادت ہے, ذکر اللہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے راستے میں غریب کو کھلانا عبادت ہے, یہ سارا عبادت ہے. یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر سائڈ پر ڈال دینا عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. اب ہم عبادت میں فرق کریں, شیطان کی فرما برداری تو پھر شیطان کی ہمیں قیامت کے دن قرآن کریم میں فرمایا, شیطان کہے گا I did not force you to follow me, Allah forced you and he sent the messengers upon messengers, messengers, then ulama, then sulaha. میں نے تو فورس نہیں کیا تھا, تو نے میری بات کیوں مانی, میری کیوں مانی؟ तू जाने तेरा काम जाने, आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तो इंसान कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत कर। इसीलिए एक किताब लिखी अल्लामा इब्ने कय्यिम ने, कभी उर्दू वाले उसको पढ़ा करो, उसका नाम है अरबी में थी, उसका तर्जुमा हो गया तलबीस इब्लीस, तलबीस इब्लीस, इब्लीस की चाल। वो मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, मुफ्ती का शैतान भी मुफ्ती होता है, हर एक को उसके ओहदे के हिसाब से वो फिसलाता है। और मौलवी के सामने जाहिर की बात नहीं करता हो, वो वैसी बात करता है ताकि वो फिसले। ये किताब बड़ी जबरदस्त है, इंग्लिश में भी है, तलबीस इब्लीस, इब्लीस किस तरह से फंसाता है, पिछले बड़े बड़े नेक लोगों को कैसे उसने फंसाया, सारे वाकयात लिखे उसमें इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह। वहां पर इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मैंने पहले बयान की थी, वो क्या है कि इजिप्ट के अंदर में, मिस्र में फौजी लोगों के घोड़े, फौजी लोग होते ना आर्म्स, तो उस जमाने में तो ये टैंकर नहीं थी ना, उस जमाने में घोड़े पर लड़ते थे, तो उनके घोड़े का पेट खराब हो जाता था, यानी टॉयलेट नहीं होती थी, घोड़े बीमार हो जाते थे। तो ऐसा मशहूर हो गया कि इजिप्ट के कब्रिस्तान में ग्रेव्स है, कब्र है, वहां ले जाते हैं तो वो बुजुर्ग की बरकत से इनकी टॉयलेट शुरू हो जाती है। कैन यू बिलीव? तो एक फौजी गया, दूसरा गया, तीसरा गया, इतना मशहूर हो गया, बिकम सो फेमस इन होल इजिप्ट कि जिसके भी जानवर में बीमारी लग जाती थी वहां जाते थे उस कब्र के पास, और जाते थे तो वो जानवर कुटता था, स्टार्ट जंपिंग, और उसका डायरिया शुरू हो जाता था, पेट शुरू हो जाता था। तो इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े, ये अरब लोगों के शेख है, अरब लोग उन्हीं का फतवा मानते हैं, चाहे वो हरम के इमाम हो कोई भी, वो उन्हीं उनका शेख वही है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें पता है ये किसकी कब्र है? ये एक गैर मुस्लिम की कब्र है। किसकी है? काफिर की कब्र है, और काफिर की कब्र के अंदर में अजाब होता है, और वो अजाब इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक सुन सकती है। उनको जो अजाब होता है अंदर में, वो इंसान के अलावा और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक सुनती है और वो भागती है। ये घोड़े को तुम उसके पास लाते हो और जो भी लाता है वो अजाब सुनकर वो कूदता है, इतना कूदता है कि उसका पेट में वो टॉयलेट शुरू हो जाती है, वो सुन नहीं सकता अजाब को। लेकिन शैतान ने ऐसी चाल चली कि भाई इसकी इनके पास जाओ और इनसे कब्र वाले से मदद मांगो कि ये कब्र से तुम्हें फायदा होगा। इतना यकीन लोगों का बन गया था कि इस कब्र से फायदा हो जाएगा। ये आज हजारों मुसलमान को देख लो, बजाय मस्जिद में आकर अल्लाह के सामने झुकने के, वो हर मुसीबत पर कहां जाते हैं? कहीं मजार पर चला गया, कहीं फुना जगह, कहीं फुना जगह, बस। तो ये यहां कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रहमान का नाफरमान था ये, जो इतना बड़ा रहम करने वाला, जिसने हजारों लाखों को माफ कर दिया, हजारों लाखों, कितने लोगों को माफ किया। मक्का मुकर्रमा में एक मर्द ने, एक साहबी ने अपने जमाने जाहिलियत में 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है, जिंदा, उनको भी माफ कर दिया और उसको भी ईमान दिया। इतने बड़े रहीम अल्लाह का ये नाफरमान है, तो जाहिरी बात है कि क्या होगा फिर? या अबत इन्नी अखाफ, मैं डरता हूं रहमान की तरफ से मुसीबतें आ जाएगी। अल्लाह की मुसीबत आती है, मुसीबत की दो किस्म है, याद रखो, मुसीबत एक तो ईमान वाले के लिए और गैर ईमान वाले के लिए, दोनों के लिए मुसीबत। मुसीबत कभी इंसान के लिए रहमत बन जाती है। हाँ, अल्लाह ने कुरान में कहा है فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, मैं कभी थोड़ी सख्ती देता हूं, कभी घर जल गया, कभी फुला कर दिया, मैंने कभी फुला कर दिया, कोई मुसीबत डाल दी, हालात सख्त कर दिए मैंने उसकी जिंदगी के, ताकि ये रोवे मेरे सामने आकर, ताकि ये तौबा करे, लअल्लहुम यद्दरऊन, ये आकर रोए। और मोमिन होता है जब उस पर मुसीबत आती है तो वो अल्लाह के सामने आता है, तौबा करता है, फिर अल्लाह उसकी मुसीबत को हल कर देता है। तो अपने बाप से यही कह रहे हैं, तुम अल्लाह की मुसीबत में आ जाओगे, फिर बजाय अल्लाह के सामने आने के तुम शैतान की बात मानोगे कि जाओ अब तो बूटों के सामने ही झुकना पड़ेगा तो ही मेरे मसले हल होंगे, फिर भी अल्लाह तुम्हारे मसले हल करने वाला नहीं है। या अब तिलाता बुद शैतान। लेकिन काला रागिब, क्या कह रहे, काला रागिब, बाप यूं कहना चाहिए मेरे बेटे, ओके ठीक है, लेकिन ऐसा मत कर, लेकिन गुस्से में आकर, काला ए इब्राहिम रागिब, तू मेरे मेरे बूटों से फिर गया, वो कहते हैं चंबूरिया हो गया, और तू फिर गया, बोरा हो गया, फुला हो गया, फुला हो गया, तू फिर गया है। इसीलिए मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाते थे तो वहां के मुझसे क्या कहते थे, तू फिर गया हमारे मसलक से, फिर गया। बाप ने यही कहा, तू फिर गया, रागिबुन अंतन आलियती, मेरे माबूदों से तू फिर गया है, लइल्लम तंतही, अगर तुम बाज नहीं आएगा, सुधरेगा नहीं, ना तो व्हाट यू कैन से, सुधरेगा नहीं तो लहर जुमन्नक, संसार करूंगा, संसार का क्या माना, पत्थर लूंगा। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई मर्द शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जीना करते थे तो एक खड्डा खोदा जाता था, खड्डा ऐसा, और उसमें उसको खड़ा किया जाता था और चारों तरफ से लोग पत्थर मारकर उसको वहीं शहीद कर देते थे। सहाबा किराम में हुआ, एक सहाबी का भी हुआ, एक सहाबिया के भी हुआ, और उनको पत्थर मारकर शहीद किया गया है। लेकिन उन्होंने तौबा ऐसी की थी, नबी एक सहाबी के ऊपर वो जो जैसे पत्थर मारा ना, उसका खून गिरा सहाबी के ऊपर, तो हाँ उसको जरा बुरे अल्फाज कहे तो ऐसा है, तो ऐसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही केम टू नो दैट ही सेड सम बैड वर्ड अबाउट दैट सहाबी, फरमाया अगरचे इसने गलत काम किया लेकिन अल्लाह ने जो कहा था पत्थरों से मारकर शहीद करो उसको, तो मार दिया गया, लेकिन इसने तौबा ऐसी की है, मिश्कात शरीफ की हदीस है कि अगर पूरे मदीने वालों पर वो तौबा तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह पूरे मदीने वालों की मगफिरत कर दे। इतनी बड़ी तौबा की है साहबी ने ये, तो इसको कहते हैं संसार, इसको कहते हैं रजम अरबी में, उनको खड़ा करके पत्थर मारूंगा, खत्म कर दूंगा। एक तफसीर यह की, दूसरी तफसीर यह की है कि सुन अगर तू बाज नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कह रहे हैं कि मैं तुझे लान तान करूंगा। बुखारी शरीफ में है, लान तान का क्या माना, गालियां दूंगा, लारजुमनक माना क्या है, बुरे अल्फाज कहूंगा, गाली दूंगा तुझे, गालियां दूंगा। या तीसरी तफसीर यह की है किसी और से तुझे मरवाऊंगा, ऐसा ही हुआ, मैं वाक्य फिर सुनाऊंगा कभी नेक्स्ट वीक में भी तफसीर से, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो बाप भी तालियां बजाता था, आजर उसका बाप था ना, सब वहां देखने आए थे ना, वो भी खुश था, अच्छा हुआ, सारे खुश थे। इनकी एक लंबी दास्तान है, 200 साल की उम्र हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, 120 साल में तो अपनी खतना की उन्होंने, सर्कमसाइज जिसको कहते हैं, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, उनके कपड़े को निकाला गया और नंगे उनको मिनजनीक में गोफन जिसको बोलते हैं बड़ी बनवाई थी और उनको फेंका गया आग के अंदर में, बजाय वो लोग जब बच गए ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ईमान ले आते लोग, लेकिन कहा तेरा रब अच्छा है, आजर ने कहा तेरा रब ठीक है, ईमान नहीं लाए बस। जैसे सूरह कमर में एक तरबत सात वन शक्कल कमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू चांद के दो टुकड़े कर दे आसमान पर तेरा जादू नहीं चलेगा, जमीन पर तो चलता है सबको तो जादू की सर, लेकिन आसमान पर चल जाए तेरा जादू तो हम ईमान ले आएंगे। नबी सज मत चलो वो सफा पहाड़ी पर चढ़े जा सफा मरवाए चले, और ऐसे इशारा किया उंगली से
اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, آدھا ادھر, یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بھی اس کو دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرا جادو زمین پر چلتا ہے لیکن اب تو آسمان پر بھی چلتا ہے, ایمان نہیں لائے, پھر گئے. جس کا ذکر قرآن میں اقتربتی ساعت ون شق القمر وَيَرَوْا آیَتَن سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, سحر کا میجک, میجک کاؤں, اس معجزے کو میجک کاؤں, یہ تو بلیک میجک کر رہا ہے. تو فرمایا کسی اور سے مرواؤں گا, چوٹھی تفسیر ہے, اتنا ماروں گا تو مرے گا نہیں لیکن بے ہوش پڑا رہے گا. چار تفسیر ہے لار جمن لکھی, چاروں تفسیر الگ الگ مفسرین نے لکھی ہے. ایک تفسیر میں نے لی کہاں سے, بخاری شریف سے, باقی تفسیر. فرمایا اللہ پاک نے لَئِلَّمْ تَنْتَئِ, باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے سنسار کروں گا, وَحْجُرْنِي مَلِيَا, حجر, حجر کے معنی جسے ہجرت کہتا ہے نا, حجر, ہجرت. اللہ کے نبی ساتھ میں حدیث میں فرمایا نا المہاجر من حجر ما نہ اللہ عنہ, مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. آج کے زمانے میں ہجرت تو نہیں ہے نا, ہے ہجرت, ختم ہو گئی وہ تو مکہ مکرمہ سے. جو اصل ہجرت تھی نا, جس کا حکم تھا, جو فرض تھی, جو آج بھی ہجرت ہے, کب؟ جب تمہیں ایمان کا خطرہ ہو یا اولاد کے ایمان کا خطرہ ہو, تو اس کنٹری کو چھوڑ کر دوسری کنٹری میں جہاں تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جانا ضروری ہے. لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہ اللہ, مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے, یہ مہاجر ہے. تو ہجرت کے معنی ہے مجھے چھوڑ دیں, ایک جگہ کو چھوڑ دینا, چھوڑ دے مجھے, چلا جا یہاں سے اور میرے پاس نہیں آنا. ملیا کے معنی ہے سالوں سال تک نہیں آنا, بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہیں, بھاگ یہاں سے, میرے گھر پر نہیں آنا. وہ کون ہے؟ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام. لیکن نبوت کو دیکھو کیسے جواب دے رہے ہیں. ہماری اولاد کو اگر ہم کہیں تو کیسے جواب دیتی ہے, اور نبی جس کے پاس نبوت ہو کیا جواب, قال, یہ نبوت ہی بول سکتی ہے, قرآن کے الفاظ دے, نبوت ہی بول سکتی ہے. سلام علیک, کیا کہا؟ سلام علیک. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ترجمہ کیا اس آیت کا, مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے, سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پیتا جی خوش رہیے. کیا کہا انہوں نے ترجمہ میں؟ پیتا جی خوش رہیے, سلامتی کے ساتھ رہیے. اللہ سلام علیک. اب یہاں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا فاجر اور کافر کو سلام کرنا جائز ہے؟ کیا کافر کو, غیر مسلم کو, فاجر کو سلام کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان میں. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ تو ان کے ابا تو مسلمان نہیں ہے اور ان کو کہہ رہے سلام علیک. تو بعض فقیہ اور فقہا اور مفتیان کرام کہتے ہیں یہ سلام متارکت ہے. کیا معنی اس کا متارکت؟ آپ کے یہ کیا لفظ, عربی کا لفظ ہے. متارکت کے معنی ہے خدا حافظ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہنا ہے خدا حافظ, آخری سلام, السلام علیکم, اللہ حافظ. کہہ رہے ہیں یہ آخری سلام ہے, میں جاتا ہوں. کہا نے باپ نے, بھاگ یہاں سے, سالوں سال تک میرے پاس نہیں آنا, اللہ حافظ, سلام علیکم. بعض فقہا کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نا 19 میں پارے میں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ignorant people تمہارے سامنے آ جائیں سلام علیکم, خلاص ہو گئی بات, چھوڑو مجھے. ایک جگہ اور ہے نا, سلام علیک لا نبتغی الجاہلین, بس سلام کہہ دو اور جاہلی لوگوں سے آرگیومنٹ نہ کرو, تمہارا مسئلہ بتا دو, مانے نہ مانے اس کا مسئلہ, چھوڑو. تو بعض محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں فقہا یہ سلام متارکت ہے, آخری سلام. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں, یہ سلام محبت کا سلام ہے, یہ ہدایت کا سلام ہے. اس لیے کہ جب ہدایت مل جاتی ہے تو وہ آدمی سلامتی میں آ جاتا ہے. جس کو ایمان کی ہدایت مل جائے وہ سلامت والا ہے. اللہ کے یہاں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی. ابراہیم نخعی فقہا میں اختلاف ہو گیا سلام کرنا کیسے ہے، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، اللہ سنیے بات، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تم لوگ جانتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وی فالو ہیم، لیکن ہمیں پتا نہیں ہماری تاریخ سے کہ احناب کی فقہ بہت اسٹرانگ ہے، احناب کے مسائل بہت اسٹرانگ ہے. سب سے پہلی پیدائش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پھر کبھی بیان کروں گا ان کی پیدائش کب ہوئی، کتنے سال میں. بعضوں نے 60 ہجری میں لکھا، بعضوں نے 70 میں، بعضوں نے 75 میں 80 تک لکھا. پہلے سب انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، بہت سارے صحابہ کو، حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر نماز سیکھی ہے، صحابی کے پاس. کون سے انس؟ جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں کیسے چلتی ہے، تین صحابہ سے، حضرت عمر، یاد رکھو یہ بات کبھی یاد آئے گی، یہ بات بار بار نہیں سمجھ میں، یہ تفسیر کی برکت ہوتی ہے کہ الگ الگ بات یاد سمجھنے کی ملتی ہے. فقہ کی بات، ہمارا فقہ جو احناب کا ہے، ایک شافی فقہ، ایک مالکی، ایک حنبلی، ہمارا فقہ شروع ہوتا ہے تین صحابہ سے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور نمبر تین سب سے بڑے محدث عبداللہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فقہا کہا فقیوں میں سے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ہاں یہ تینوں صحابہ ہیں، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے خاص شاگرد دو ہیں، حضرت علقمہ اور حضرت اسود، دونوں ہیں، ان تینوں صحابہ کے شاگرد خاص یہ دونوں ہیں، علقمہ اور اسود، یہ دونوں تابعین ہیں. علقمہ اور اسود کون ہیں؟ تابعین ہیں. اور ان تابعین کے شاگرد ابراہیم نخعی ہے، یہ جو جس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ہمارا احناب میں سے فقہ میں، ابراہیم نخعی بھی تابعی ہے، تابعی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ صحابہ ہے اور ان کے شاگرد تابعی، ان کے شاگرد بھی تابعی، ابراہیم نخعی، علقمہ کے شاگرد، اسود کے شاگرد، اور ان کے شاگرد حماد ہے، وہ بھی تابعی، وہ بھی تابعی، اور ان کے شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے، وہ بھی تابعی، چار تابعی ہے صرف احناب میں سے ہیں، دوسرے مسلک میں اتنے تابعی نہیں ہیں، وہ صرف تبع تابعی سے، تابعی پھر تبع تابعی، اس میں چار تابعی ایک ساتھ ہیں، استاد، شاگرد، 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 اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے کون ہیں؟ امام ابو یوسف، یہ تبع تابعی ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پردادا احد کے میدان میں گئے تھے، 5 سال کی عمر تھی، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا، احد کب ہوا ہے؟ 4 ہجری میں، 4 ہجری میں احد ہوا نا، تو 4 ہجری میں ان کے دادا صرف 4-5 سال کے تھے، کہاں گئے اپنے ابو کے ساتھ؟ احد کے میدان میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے بعد بچے کو دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پاسڈ اوے ان 180 ہجری، یہ کہاں ہے؟ 4 ہجری، اور وہ کب انتقال امام ابو یوسف کا؟ 180، ان بٹوین 176 ایئرز کا فاصلہ ہے، 250 سال کا، امام ابو یوسف اور احد کے میدان کا، ہاتھ رکھنے کی وقت کا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پردادا کے سر پر جو ہاتھ رکھا تھا اس کی ٹھنڈک میرے دل میں ابھی تک ہے، ٹھنڈک، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں نہ میرے دل میں صرف، میرے پورے خاندان میں، سب کے دل میں ٹھنڈک ہے. یہ امام ابو یوسف تابعی ہے، تبع تابعی ہے، جو ہمارے احناب میں سے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. سب سے پہلے قاضی کا لقب کسی کو ملا ہے، فرسٹ قاضی بن چوزن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ واز چوزن ایز اے قاضی. ان کی زندگی کیسے وقت ہو جائے گا، ایک بات سن لو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ واز اوفن، یتیم، یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، تو ماں نے اس کی پرورش کی، تو چھوٹی عمر میں ماں نے کہا بیٹے جاؤ ریسٹورنٹ میں کام کرو، کام کرتے تھے. اور بعض مفسرین نے لکھا, محدث نے لکھا ہے کہ وہ دھوبی کے یہاں کپڑے ڈوٹے تھے. دھوبی ہوتا ہے کپڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر مہمان آئے تو کہا ریسٹورینٹ میں چائے بھیج دو یا کچھ کھانا بھیج دو. تو امام یوسف اس ریسٹورینٹ میں کام کرتے تھے تو کھانا لے کر آئے, ڈیلیوری کرنے کے لیے کھانا لے کر آئے, اور ترتیب سے پلیٹ رکھی, کھانا رکھا, صاف کیا سب کچھ, اور مہمان بٹھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھا لگا, لڑکا بہت اچھا ہے. کہا بیٹے کھانا کھا لے, تم واپس آنا برتن کو لینے کے لیے, ڈشز کو لینے. کھا لیا واپس آئے, بڑی ترتیب سے سب اٹھایا رکھا. کہا بیٹے کیا کرتے ہو, کس کے بیٹے ہو؟ کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میری ماں نے مجھے کام پر رکھا ہے تو یہاں ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں. کیا نام ہے؟ کہا یعقوب. ان کا نام تو یعقوب تھا لیکن مشہور ہے امام ابو یوسف سے. تو کہا سنو بیٹے کتنا تنخواہ ملتی ہے؟ کہا ایک درہم. کہا میں تجھے 3 درہم دوں گا, کام چھوڑ, چل میرے سامنے آ جا اور مسائل کو سیکھ. پڑھنے کے لیے بٹھا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا. 3 دن کے بعد ماں پہنچی ریسٹورینٹ میں کہ میرا بیٹا خیریت سے کام کر رہا ہے نا. کہا تمہارا بیٹا آیا ہی نہیں 2-3 دن سے, کدھر چلا گیا؟ وہ تو مولوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ وہاں پہ وہاں بیٹھا ہو, دیکھو ماں وہاں چلی گئی. تم تو 1 دن دو گے پیسے, 2 دن دو گے, میں کیسے خرچہ کروں گی گھر کا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے, ایک ہی بیٹا ہے میرا. کہا گھبراؤ نہیں, تمہیں جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے دوں گا. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام یوسف کو ایک تھیلی بھر کر دیا, جاؤ گھر لے جاؤ, امی کو دو, اور جب بھی ضرورت پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تمہیں یہاں آنا ہے, پڑھنا ہے, مدرسے میں پڑھنا ہے. ایک مرتبہ مائیں نے کہا میں تم کیا کھلاؤ گے؟ کہا تیرا بیٹا علم سیکھے گا نا, علم سیکھے گا تو تیرا بیٹا بادشاہ جو بادام کا حلوہ نہیں کھائے گا, تیرا بیٹا وہ روزانہ بادام کا حلوہ کھائے گا. یہ بشارت دی ہے جب امام یوسف چھوٹے تھے, اور امام یوسف بڑے ہو گئے اور ہارون رشید کا زمانہ آیا بادشاہ. اس وقت ہارون رشید کی بڑی حکومت تھی, زبیدہ ہارون رشید کی بڑی حکومت تھی, آپ نے بار بار نام سنا ہے. تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کیا کہا, آج کی رات میں اگر تو میرے ملک سے نہ نکلے تو تجھے طلاق ہے. آج رات میں اگر, اب یہ اس زمانے میں کہاں پلین تھا, ٹرین تھی, بسز تھی, کہ نکل کے جائیں اتنی بڑی حکومت میں, پریشان ہے. بعد میں ہارون رشید بہت پریشان شرمندہ ہوئی, میں نے کیا کہہ دیا. اب سارے علماء مولویوں سے فتویٰ پوچھا, کہا طلاق اگر آج صبح تک نہیں نکلی طلاق ہو جائے گی, صبح تک نہیں نکلی طلاق ہو جائے گی, صبح تک نہیں نکلی طلاق ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب ہارون رشید پریشان. کہا چلو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے. کہا بھائی ایسا ہو گیا, اب کیا کروں میں میری بیوی کے لیے؟ میں گھبرانے کی کیا بات ہے, اس کو ایک رات مسجد میں بٹھا دو. کیا کہا؟ ایک رات مسجد میں بٹھا دو, فجر کے بعد گھر آ جائے گی. کیوں؟ تیری حکومت سب جگہ ہے. ان المساجد للہ, مسجد تو اللہ کی حکومت ہے, تیری نہیں ہے, طلاق نہیں ہوگی. بس یہ کہہ دیا. طلاق. کہا کل سے تم قاضی القضات ہے, پورے کوفہ اور بغداد کے قاضی بنائے گئے. اور پھر کہا, ایک دعوت دی, کہا یہ بادام کا حلوہ, بادام کا حلوہ کھاؤ. بادشاہ جو حلوہ کھاتا ہے اپنے قاضی کو کھلا رہا ہے احترام. فرمایا میں بادشاہ ہفتے میں 1 بار کھاتا ہوں, آپ کے لیے روزانہ بنایا جائے گا. تو یہ پہلے دن کھا رہے, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے استاد نے مجھے بچپن میں کہا تھا میری ماں سے, اس کو پڑھنے دے, علم حاصل کرنے دے, علم کی برکت سے اللہ اس کو بادشاہ سے بھی بڑا نسخہ بادام کا حلوہ کھلائے گا. کہا مجھے وہ میرے استاد کی بات یاد آ گئی. یہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ہاتھ رکھا تھا, اس کی ٹھنڈک آج میرے دل میں محسوس ہو رہی ہے. اندازہ کیجئے تم. تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ, یہ تو ایسے ہمارے اکابرین تو بڑے بڑے گزرے ہیں بھائی, آپ لوگوں کو کیا پتا ہے, ہم جو مطالعہ کریں نا, جو پڑھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ, نام نہیں سنا ہوگا آپ نے, اس میں احناف کے 7,000 مسائل لکھے ہیں انہوں نے, 60,000. مصنف ابن عبد الرزاق, یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں, اس میں 40,000 سے زیادہ فقہائے احناب کے مسائل لکھے ہیں. مسئلہ شروع شروع میں یہ مصنف عبد الرزاق جو ہے نا, عبد الرزاق نام ہے ان کے مصنف کا, مصنف اس کی کتاب ہے, تو اتنے مشہور تھے, 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے, 120 ہجری میں. فرمایا وہ یمن میں رہتے تھے, اتنے لوگ ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے سواریوں پر اور چل کر, کہ اتنا بڑا ہجوم کسی عالم کے مجمع میں نہیں دیکھا ہم نے, یہ مصنف. لیکن ان کا جو علم تھا نا وہ چھپ گیا, لوگوں کو ملا نہیں. بعد میں جرمن میں ان کی کتاب, ایک نسخہ تھا جرمن کی لائبریری میں, اسی لیے تو ان پر یہ سب مسلمان یہ سوچتے رہے کہ شیعہ ہے. مصنف ابن رضا کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہے. یہاں تک کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک اپنے مکتوبات میں کہ یہ شیعہ کے بڑے عالم ہیں, لیکن ان کو بھی پتا نہیں چلا, اس لیے کہ ان کی کتاب بعد میں چھپی. جب جرمن کے لائبریری سے وہ ایک نسخہ ان کا مل گیا, مصنف ابن عبد الرزاق جو آج بھی موجود ہے, اردو بھی اس کا ہو گیا ہے, وہ ہندوستان بھیجا اور دہلی میں اس کی چھپائی کی, تو 12 جلد ہے اس کی, 1400 سال پہلے لکھی تھی یہ کتاب انہوں نے, ہندوستان والوں اس کو چھپائی ہے تحقیق کر کے برابر سچ کر کے, یہ مصنف ابن عبد الرزاق. تو ابراہیم لخی رحمت اللہ علیہ نے کہا, بھائی ان کو پوچھا کہ کافر اور فاجر کو سلام کرنا کیسا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہود و نصارہ اور کوئی ملے اور تمہاری کام کی کوئی غرض ہے, کوئی ضروری کام اس کے پاس ہے, تو سلام کرو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جی, اور صحابہ کرام سے ثابت ہے, سلام کرو لیکن کوئی کام غرض نہ ہو تو ویسے سلام نہ کرو, چھوڑو. اور بعض محدثین فرماتے ہیں صحابہ کرام کا قول, شروع میں نہ کرو, اگر وہ تمہیں سلام کہہ دے تو وعلیکم السلام کہہ دے, ابتدا نہ کرو. لیکن ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے, وہ ہر ایک کو سلام کرتے تھے, چاہے مسلم ہو نان مسلم, ہر ایک کو سلام. تو ایک صحابی نے پوچھا آپ کیوں سلام کرے سب کو, فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو, جو بھی ملے اس کو سلام کرو. اسی لیے فتاوی شامی احناب کی سب سے بڑی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے اگر تم کافر کو غیر مسلم کو سلام کرو تو اس نیت سے کرو, ہدایت کی نیت سے سلام کرو. کس کی نیت سے بھائی؟ یعنی دعا کی نیت. سلام کیا ہے؟ دعا ہے سلامتی کے لیے, کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو اگر اس کو ہدایت مل گئی تو اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے. یا پھر سلام کیا جاتا ہے کہ محلے میں ایک غیر مسلم رہتا ہے لیکن بہت ہی تکلیف دیتا ہے, تو اس کو تم بار بار کبھی کبھی سلام کرتے رہو گے تو اس کا دل بھی کیا ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا. تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کم سے کم سلام کر لو, تکلیف ہی نہ دے تمہیں, اخلاق بتلا دیے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. امام اوزائی بھی احناب کے بڑے مولوی ہیں, تمہیں پتا ان کتنے نیک تھے بھائی, زندگی پڑھی ہے تم نے. ایک مرتبہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, اس زمانے میں گڈے میں تھوڑے بیٹھتے تھے, چٹائی پر بیٹھتے تھے, وہ چٹائی ہوتی ہے ہندوستان میں نہیں دیکھی میٹس, ویسی چٹائی ہوتی ہے ہمارے یہاں تو پاکستان, جیسے ہم کہاں جاتے ہیں مزدلفہ میں لے جاتے ہیں, پہلے لے جاتے تھے, اب تو ماشاء اللہ وہاں بھی بڑے بڑے مسلے لے جاتے ہیں سونے کے لیے, وہ چٹائی لے جاتے تھے, سو جاتے تھے وہیں, چھوڑ کے آ جاتے, وہ چٹائی بیٹھے. تو عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, یہ آپ لوگوں کی برکت سے بات ذہن میں آ رہی ہے ورنہ مجھے پتا نہیں تھا, یہ ذہن. امام اوزائی کی بات کہ ایک عورت مسئلہ, تو امام صاحب وہاں نہیں تھے, وہ چٹائی پر بیٹھ گئی, تو یہاں نیچے بیٹھی نا تو گیلا لگا, یعنی بھیگا ہوا پانی جیسا, نہ جہاں بیٹھی تو دیکھا کہ گیلا ہو گیا, تو اس کی بیوی سے کہا, حضرت کی بیوی سے کہ حضرت کہاں گئے؟ کہا وہ تو پڑھانے چلے گئے, مدرسہ پڑھانے چلے گئے طلبا کو. کہا ایک مسئلہ, میں مسئلہ پوچھنے آئی تھی. کہا بعد میں, لیکن بتاؤ یہاں میں بیٹھی ہوں کچھ گیلا ہے, کہیں کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا؟ دیکھو اس عورت کو فکر ہو گئی, تو مجھے کپڑے بدلنے میں سمجھ میں آئے. کہا تمہارے بھائی, یعنی امام اوزائی, یوں کہا بھائی یعنی مسلمانی بھائی, تمہارے بھائی, یوں نہیں کہا میرا شوہر, تمہارے بھائی تہجد میں اتنا روتے ہیں, یہ ان کے رونے کے آنسو ہے. کیا بنوایا؟ یہ رونے کے آنسو ہے, روزانہ اتنا روتے ہیں Imam Awzai. He cries a lot in tahajjud. Look at that. It's not the water, not even urine of the child. Ye kya hai? Aankhon ke aansu hai. Imam Awzai farmate hain. Unko pucha kisi ne, hum salam kar sakte hain? Kisi gair muslim ko. To Hazrat ne farmaya, haan karo. Isliye ke pichle acche logon ne salam kiya hai. Yani sahabe ikram se bhi sabit hai. Yo. Aur agar na karo to problem nahi hai. Allah tumhe koi sawal karne wala nahi hai. Lekin agar tum uske liye dua ki niyat se karo to acha hai. Kiski niyat se bhai? Ke Allah usko hidayat salam. Samajh mein aa rahi baat? Salam alaik. To Allah tumhe salamati de, yani iman de, hidayat de. Is niyat dil mein kar, niyat mein niyat دل میں یا نماز میں نیت رکھ کر اس کو سلام کریں. کوئی حرج نہیں ہے. یہ فقہ کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ سلام علیک پر سے میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا. قال سلام علیک کتنے بجے نماز ہے؟ ختم ہی کر دیتے. چلو آخری آئے تو پھر بعد میں کبھی بولیں گے. استغفر لک ربی. اللہ میرے ابا تم پتا جی سکھی رہیے. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا. یہ ہے بیٹا, یہ ہے نبوت, یہ ہے نبی. میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور ہمارا جیسا بیٹا ہو تو باہر جا کر ماں باپ کی اور کیا نافرمانی کرے گا. وہ کیا کیا برائی کرے گا. میرا باپ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. جا کر پولیس کو بھی فون کرے گا نا, اور کس کو, اور سوشل ورکر والوں کو بھی کہے گا. کل ایک کیس میرے سامنے آیا. او ماں کو بیٹا کہتا ہے اس کٹے کو باہر نکالو باپ کے لیے. باپ کو کٹا کہے زمانہ گھر میں ہے. باپ کا گھر ہے, باپ کا کھانا ہے, باپ کا پانی ہے, باپ کا بستر ہے, اور باپ کو کٹا کہہ رہی. زمانہ کہاں پہنچ. حالانکہ باپ جنت کا دروازہ اور باپ ماں جنت ہے. جنت کہاں لینے جا رہے؟ فرمایا تیرا باپ اور تیری ماں تیرے لیے جنت ہے, چاہے جنت کما لے یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم کما لے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ تو حدیث صحیح ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا, چلو بات بہت آگے نکل گئی. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. اب سوال ہوتا ہے کہ کیا اپنے کافر باپ کے لیے استغفار کرنا جائز ہے یا نہیں. بھائی نام غیر مسلم باپ تھا اور اب انتقال کر گیا یا زندہ ہے یا اس کے لیے. ہاں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے. ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے, اس کی بیٹی مسلمان ہو کر شادی میں آ گئی, تو اپنے ماں باپ کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرو. جیسے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی, مشرکہ تھی, اور میں نے بار بار ان کو سمجھایا. فرمایا اللہ کے نبی اجازت دو میری ماں کی قتل کر دو. کہا کیوں؟ روزانہ آپ کو گالی دیتی ہے. روزانہ نبی آپ کو کیا کرتی ہے؟ میرا دل چاہتا جا کر ان کو قتل کر دوں. فرمایا ابو ہریرہ نہیں, قتل نہیں کرو. تم چاہتے ہو میں ان کے لیے دعا کر دوں؟ اللہ کے رسول دعا کر دو. میں چل جاؤ, اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے دے, اسلام سے وابستگی عطا فرما. اب ابو ہریرہ دوڑ رہے ہیں مسجد نبوی سے. میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی دعا مسجد نبوی سے عرش پر پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پر پہنچتا ہوں. گھر پر پہنچے تو دروازہ جیسے نوک کیا, کہا ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے لے جاؤ. اللہ کے نبی کی دعا عرش پر ویسے پہنچ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سست ہاں, جب اللہ نے کہا, اللہ نے کہا اے میرے نبی ابراہیم تمہارے باپ کا انتقال کفر پر ہوا ہے, تب الرامین, تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے کہ باپ جب غیر مسلم ہو, انتقال ہو جائیں, یا ماں ہو یا بہن ہو, تو اس کے لیے اب دعا کرنا جائز نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا. نبی ابراہیم کو کہا اپنے باپ کے لیے اب دعا نہیں کر سکتے. ختم. یہ قرآن کریم میں سورہ آراف میں اللہ نے بیان کیا. سست ایک بات اور ایک آگئی. چلو کہ کیا کسی کے لیے میں کسی کے لیے دعا کروں تو کیا ان کو فائدہ دیتی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں, میں بیٹھے بیٹھے کسی کے لیے بھی دعا کروں, میری دعا اور میرا استغفار زندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے. کہا نا ابو میں تمہارے دعا کرتا رہوں گا, تو دعا ابراہیم کر رہے ہیں, فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ دے ہدایت دے نہ دے اللہ کی مرضی ہے, لیکن دعا سے دعا دوسرے کے لیے کرنا جائز ہے, جو اس مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور انہو کان بحفیہ, اللہ میرا مہربان ہے, وہ یقیناً میری دعا کو قبول کرے گا. دیکھا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین ہے. میرا اور آپ کا یقین ایسے حال اٹھایا ابھی چھپر پار کیا جائے, ہمارا یقین ایسا ہے, نہ آئے تو بھی اللہ موجود نہیں ہے, نعوذ باللہ. انبیاء علیہ السلام کا ایمان, زکریا علیہ السلام کا دیکھو ندان خفیہ, اللہ اللہ بچہ دے دے, بچہ دے دے, چپ چاپ سے اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بیٹا دیا یحییٰ, دعا کرو. مریم علیہ السلام نے یا لیتنی قد مت, کاش کہ میں مر گئی ہوتی, زندہ ہی نہ رہتی, یہ کیا ہو, لوگوں کو کیا جواب؟ اللہ نے کہا گھبرائے منہ بند کر تیرا جواب ہو جائے گا, بچہ بولنے لگا, دعا قبول ہو گئی. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, اندھیرے میں, من الظلمات, تین تین اندھیرے اور مچھلی کے پیٹ میں, یقین دیکھو اتنا ہے اللہ یہاں پر بھی تو میری دعا سنے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, میرے سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, کہا چل نکل باہر, مجلی سے باہر نکال دیا. یقین تھا انبیاء علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو کتنا یقین ہے, لیکن ہدایت دینا نہ دینا اللہ کی مرضی ہے, لیکن انہیں یقین ہے. اس لیے ہم جب کبھی دعا کریں تو ایسی دعا کریں, اے زنی اے اللہ تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے, اف یو وش. نو, یہ دعا صحیح نہیں ہے, یہ تو تم اپنے آپ کو بے نیاز کر رہے ہو. نہیں, یقین اللہ تو نے میری بہت ساری دعائیں پہلے قبول کی ہے, کتنے دیکھو نا, میں کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہر چیز تجھے ماں, تو میرے پہلی دعا میری بہت ساری تو نے قبول کی ہے, آج بھی تو قبول کرے گا, اللہ میری دعا قبول فرما. دیکھو کتنے یقین سے دعا کر رہا ہے, اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. ڈچی پچی دعا تو نہیں ہوتی ہے, ادھر بھی ہوگی نہیں ہوگی, ہوتی ہی نہیں, ہوتی ہی نہیں تو نہیں ہوگی. اسی لیے دو شرط ہے, یقین شرط ہے, نمبر دو غفلت کے ساتھ نہ ہو. جو آدمی دعا میں الفاظ تو ادا کر ربنا آتینا ربنا آتینا, اور اس کا دماغ ادھر ہے, یہاں نہیں ہے, کیا مطلب ربنا آتینا, I don't know, تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو غفلت کے ساتھ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ خیر, یہاں تک ہم رکھتے ہیں, اس لیے کہ پھر لمبا واقعہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا گیا, کیسے ہوا, کیا ہوا, پھر ان کو گھر سے نکالا گیا, پھر کہاں ہجرت کی انہوں نے, کہاں رہے, اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ اگر زندگی دیں گے انشاءاللہ, تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور اسی پر استقامت بھی نصیب فرمائے. اللہم یا رب لک رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ تیری توفیق ہی سے ہم بیٹھ گئے ہیں, تیری توفیق سے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہم جانتے ہیں ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں, تیری طرف سے ہے. اللہ ہم تیرے سامنے آئے ہیں, سنتے ہیں, قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ تو قبول فرما لے, ہمیں بھی قبول فرما, ہماری آل اولاد کو قبول فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما, اقارب کو قبول فرما, ماں باپ اساتذہ کرام شیوخ کو, اس پورے مجمع کو قبول فرما, پوری امت کو قبول فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, رحمت کے فیصلے فرما, قرآن کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں نصیب فرما, قرآن کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما, قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما, ہماری اعلی اولاد کو بھی قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی برکتیں عطا فرما, قرآن تلاوت کا شوق نصیب فرما, قرآن کے عاشق بنا, قرآن پھیلانے والوں میں سے بنا. اے اللہ, قرآن بولتے بولتے, پڑھتے پڑھتے, سمجھتے سمجھتے, سمجھاتے سمجھاتے, اے اللہ ہمیں موت بھی نصیب فرما, اللہ ہمیں زندگی بھی نصیب فرما, موت بھی نصیب فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں, اے اللہ بوڑھے بھی جوان بھی, اے اللہ بیمار بھی, اللہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے ہماری مائیں اور بہنیں اور بہت سارے لوگ گھروں پر اور مکسلر کے ذریعے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, اللہ العالمین ویب سائٹ کے ذریعے سے ہمارے ویب سائٹ پہنچانے والے ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرما, سب سننے والوں نمازوں کو قبول فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جن کے گھر والے بیمار, اللہ ان سب کو شفا عطا فرما, شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس مجمع میں جو بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے کس منہ سے مانگے, منہ بھی گندا ہے لیکن تو بڑا کریم ہے, تو کبھی ہمیں محروم نہیں کرتا ہے, یقیناً تیرے بندے ہیں, تو ہمیں ضرور دیتا ہے, ہمیں عطا فرما دے, ہمیں عطا فرما, قرآن کی محبت نصیب فرما اور اس مجمع کو قبول فرما لے, دنیا میں بھی نجات عطا فرما, قبر میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما, حشر کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما, اور جنت الفردوس میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہمارا نصیب فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اپنے اولاد کے لیے, اے اللہ جن کی اولاد بے جوڑ ہے صالحین جوڑ نصیب فرما. بہت سارے باپ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے, عمریں گزر رہی ہے, ان کے سر کے بال چاندی کی طرح سفید ہو رہے ہیں, اللہ ان کے لیے ساری ہی جوڑے نصیب فرما, اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ماں باپ کی موجودگی میں ان کو ساری ہی رشتے نصیب فرما, اور جن کے اولاد رشتے دار ہو چکی ہے محبت, اے اللہ ان میں آپس میں محبت نصیب فرما, اے اللہ جو بے اولاد والے انہیں اولاد صالح نصیب فرما, اور جو اولاد والے ہیں اللہ ان کو, اے اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ میرے دوست احباب, میرے متعلقین, ہم سے تعلق رکھنے والے, محبت رکھنے والے بہت سارے مریدین, اے اللہ نیشنل انٹرنیشنل بہت ساری جگہ ہمیں میسج کرتے رہتے دعا کے لیے, ہم کیا دعا کریں, اللہ یہ تیرا قرآن سامنے ہے, اسی قرآن کا واسطہ دے کر, تیرے نبی کا واسطہ دے کر, اس نیک لوگ نیک مجلس کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں, سب کے جائز تمنائیں پوری فرما, سب کے جائز مقصد پورے فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصین مجمع کی آمین کے ساتھ ہم سب کے آمین کو ملا کر ہماری دعا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.